حضرات گرامی، ہم سب کی بڑی ہی خوشبختی ہے کہ جماعت اہل سنت کی عظیم ہستی جانشین حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ اس وقت آپ حضرات کے مابین تشریف لائے.
سبحان اللہ،
ہم اپنی انتظامیہ کی طرف سے اور اپنے حاضرین کی طرف سے حضرت کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. حضرات، ہمارے یہاں آداب و القاب تو بڑے لمبے لمبے لکھے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محدث کبیر ممتاز الفقہا دامت برکاتہم القدسیہ کے لیے ہم یہ جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں حضرت کی عظمت سے یہ فروتر ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں چوٹی کے مفتیان کرام مجلس شرعی کے فقہی سیمینار میں اکٹھا ہیں. کئی مہینے کی تیاری کر کے وہ ممتاز دانشور اور فقہا وہاں اکٹھا ہیں، لیکن ممتاز الفقہا نے جب بحث کا سلسلہ فقہی جزیات پر شروع فرمایا تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ شدید بخار کی حالت میں تھے، لیکن ایسے ایسے پہلو کو، فقہ حنفی کے ایسے ایسے گوشوں کو اجاگر کیا کہ مجھے مجائے مفتیان کرام انگشت بدندہ تھا. اور بفضل ہی تبارک و تعالی محدث کبیر جو کہا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ فرمایا ہے، یہ بھی کوئی حضرت کی علم حدیث سے متعلق اگر ان کی گفتگو کسی نے درس بخاری میں سنی ہے تو وہ خوب اندازہ لگا سکتا ہے کہ علم حدیث میں محدث کبیر کا کتنا اونچا مقام ہے. وہ حضرات جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا ان کا مرکز ہے بنارس میں، اور ان کے چوٹی کے جو محدثین تھے ان کے اپنے اعتبار سے وہاں جب بنارس میں ان سے مناظرہ ہوا محدث کبیر کا، تو دور دور سے آئے ہوئے ان کے محدثین کے دانت کھٹے ہو گئے اور یہ ثابت فرما دیا کہ تم کیا اہل حدیث ہو. اہل حدیث تو در حقیقت ہم ہیں، اہل قرآن تو در حقیقت ہم ہیں، اور ایک میں نہیں بلکہ مجھ جیسے نہیں، مجھ سے بہت زیادہ اونچی حیثیت کے سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء، دانشور، مصنفین، مناظرین، مدرسین حضرت کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے صدقے میں آج دنیا میں ان کا نام ہے. ہمارے انتظامیہ کے لوگ قابل صد مبارکباد ہیں، خاص طور سے ہمارے محترم حاجی محمد صدیق صاحب، حبیب بھائی وغیرہ، کہ ان حضرات کی کوششوں سے حضرت کی تاریخ ہمیں میسر آئی. حضور محدث کبیر دامت برکاتہ القدسیہ یہ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں اس سے زیادہ زیادہ تعداد میں علماء اور انتہائی درجے کے طلباء وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر درس حدیث لیا کرتے تھے. میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور حضرت ممتاز الفقہا محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ کے مواعظ حسنہ کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں. حضرت کے استقبال کے لیے ذرا زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ممتاز الفقہا زندہ باد, ممتاز الفقہا زندہ باد, محدث کبیر زندہ باد, محدث کبیر زندہ باد. حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
بس نیچے ہی تشریف رکھیں آپ حضرات, اس کو بھی اس کو اتار دیتے, اس کو آپ کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه اعلى الصلاة واحلى التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. رفیقان گرامی, سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میرے بارے میں حضرت مولانا مدد اللہ العلی نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ ان کی محبت اور ان کا جذبہ خلوص ہے میرے ساتھ. میں تو جو ہوں میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالی میری مغفرت فرما دے, یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت کے ساتھ میرے تمام احباب اہل سنت کی بھی مغفرت ہو.
آمین.
میں جو کہیں کہیں کچھ واعظ اور تقریر کرتا ہوں تو اس کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ میری مغفرت کا بھی سامان کریں اور میں لوگوں کی مغفرت کا کچھ سامان کروں. بس یہ ہے میرا مقصد. اب کسی روشنی میں تھوڑی دیر تک میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا. درود شریف پھر ایک بار ورد فرما لیں. مبارک وسلم. اللہ تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو مبعوث فرمایا اس کے کئی مقاصد ہیں. ان میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی پیروی اور ان کی غلامی کریں اور اپنی نجات کا سامان اس طرح پر کریں, دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنائیں اور آخرت میں تو مالا مال ہی رہیں. یہ مقصد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ زندگی, بہترین نمونہ عمل ہے, بہترین نمونہ اخلاق ہے. اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کی لقاء کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی کامیابی کی آرزو رکھتا ہے, اس کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی نمونہ ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ اور ان کی شخصیت مبارکہ. یہ مختصر سی بات ہوئی. اس وقت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں نقل اتارنے اور کسی چیز کی کاپی بنانے کا ایک جذبہ رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی دعوت میں کوئی نئے قسم کا کھانا آپ کو ملا تو گھر فرمائش کرتے ہیں کہ اس طریقے کا ایک پکوان ہونا چاہیے, اس کی ایک نقل اترنی چاہیے. آپ نے کسی کی موچھ پسند کر لی اگرچہ وہ بکرے کی پونچھ ہی ہو مگر اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کسی کا لباس تراش و خراش جچ گیا تو اس کی کاپی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زندگی کے قریب قریب تمام شعبوں میں اس طریقے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب نقل اتارنی ہی جب ہے تو اب سوچنا یہ ہے کہ نقل کس چیز کی اتاری جائے. آج کل کے ہوشیار لوگوں نے اور سائنس کی الٹی سیدھی تعلیمات سے کھوپڑی الٹی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج کسی کی نقل اور کاپی اتارنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمارے پاس عقل اتنی ہے اور علم اور ہوش اتنا ہے کہ ہم خود اپنے بھلے اور برے کا امتیاز کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں کسی کی کاپی اتاریں؟ مگر سائنس کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ نقالی ہی پر اس کی بنیاد ہے. افلاطون، ارسطو اور اس کے بعد کے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں گزرے، سبوں نے ایک تھیوری بنائی، اس میں تھوڑی کمی اور بیشی، کچھ کمی بیشی ترمیم کر کر کے لوگ آگے بڑھتے گئے. اسی لیے آج سے 25 سال پہلے ایک بڑے سائنسدان نے کہا تھا کہ ہم لوگ جیسے پرانے سائنسدانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی بے وقوف سمجھیں گے. اور چنانچہ جب سے یہ کمپیوٹر لائز ہوئی زندگی، تو پرانے لوگوں کے خیالات پر لوگوں نے لات مار دی اور ساری ان کی بقالی اپنی جگہ رہ گئی. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ ان تمام عقل والوں میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک وہ عقل والا آتا ہے تو دوسری کی عقل پر لات مارتا ہے، دوسرے کی زندگی کو وہ ناکام بتاتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ سائنس کی بڑی بڑی ترقیاں مجھے تسلیم کہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے ہم اپنے بچپن میں کہ آدمی اپنی مٹھی میں چھوٹا سا سکے کے برابر ایک سامان لے کر کے دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کر سکے گا. یہ سوچ نہیں سکتے تھے ہم اپنے بچپن میں، اور آج کے بچے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم بچے تھے تو اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج کے بچے اس کو بخوبی، اس سے اپنا رابطہ ساری دنیا سے قائم کرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیا کیا باتیں حاصل کرتے ہیں اور کیا کیا باتیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس ترقی سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مگر مجھے بتائیں کہ رابطہ کرنے کے معاملے میں تو آپ مان سکتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن خود لوگ کہتے ہیں اس وقت کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے سے جتنا شدید تر نقصان انسانیت کو ہوا، کبھی بھی اتنا نقصان کسی بھی چیز سے انسانیت کو نہیں پہنچا. آپ مجھے بتاؤ، قتل و خونریزی کی وارداتوں کا کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان نیٹ ورک سے؟ کیا دہشت گردی کا تعلق اس نیٹ ورک سے نہیں ہے؟ کیا اس نیٹ ورک کے ذریعے سے دنیا کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری اور مظالم کی داستانیں پھیلی ہوئی نہیں ہیں؟ ہر سال اخبار میں جب رپورٹیں آتی ہیں کہ کتنے قتل سال گزشتہ کے مقابلے میں اس سال زیادہ ہوئے، تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں. کتنے زنا کے کیس سال گزشتہ کے مقابلے میں اس سال ہوئے، کتنے اغوا کے کیس، کتنے لوٹ کے کیس، کتنے جیب کتری کے کیس، کتنے اور دوسری حیا گوزی اور بد کرداری، بد چلنی کے کیس، کیا اس میں کوئی کمی آتی ہے یا ترقی ہوتی؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترقی تھوڑی ہوئی اور انسانیت کی موت زیادہ ہوئی. زندگی تھوڑی سی ملی اور موت زیادہ ہوئی، تندرستی کم ملی اور بیماریاں زیادہ پھیلی، لوگوں میں طرح طرح کی معائد پیدا ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عقل انسانی کسی چیز کو مستقبل کے اعتبار سے خالص نفع بخش کے کھانے میں محدود کرنے کے لیے ناکام. اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ سن لو، اگر تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کہیں ملے گا
تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت میں تمہیں بہتر نمونہ ملے گا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
وہاں ناکامی اور بدچلنی، بے حیائی اور انسانیت سوزی کے نتائج کا کوئی بھی گزر نہیں. جس نے ان کی کاپی اتار لی، ان کی نقل اتار لی، اس کا حال بھی روشن، مستقبل بھی تابنا. جس نے خود اپنے آپ کو بھی تابناک بنایا اور اپنے ماحول کو بھی جگمگا دیا، یہ ایسی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے؟ ہرگز وہ آزاد نہیں ہے. اگر آزاد ہوتا آدمی تو پھر جو چاہتا وہ کرتا. لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ملک آزاد ہے، ہم آزاد ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی ملک میں کیا یہ آزادی حاصل ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو، جس کی جیب میں چاہے ہاتھ ڈالو اور جس کو چاہو آپ گوش مالی کر دو، گالی بک دو، جس کا مال چاہو اٹھا لو، جس کی آبرو چاہو پامال کر لو، کیا یہ حق ہے کسی کو؟ نہیں. اگر انسان آزاد ہے تو پولیس کو ہٹا لینا چاہیے، کچہریوں کو بند کر دینا چاہیے، قانون کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے. کیوں کہ انسان آزاد ہے تو کوئی قانون اس کو کیوں اپنے قبضے میں کرے، کوئی پولیس اسے کیوں پکڑے؟ آزاد ہے، آزادی اس کا اپنا ذاتی حق ہے. کیا اس چیز کو کوئی ہوشمند قبول کر سکتا؟ ہرگز نہیں. دنیا میں جو آزادی کا سب سے زیادہ نعرہ بلند کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انسان کو آزادی زبان حاصل ہے، جو چاہے بولے. مگر میں سمجھ نہیں پاتا کہ آزادی زبان کا یہ مطلب کیا کہ کسی کی عزت سے کھیلے. اگر یہی آزادی زبان منسٹروں کے خلاف باقاعدہ اتنی ایک ایک کھچیا بھر کر گالیاں ان کو دی جائیں تو کیس کرنے کے لیے وہ کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ کہ حتی عزت ہمارے لیے کنٹیکٹ کیا گیا، اس لیے ہم اس کے خلاف کیس کریں گے. کیوں حق کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے، انسان قوانین کا پابند ہے. اس لیے قانون بھی متعین کرنا پڑے گا کہ کس قانون کا آدمی پابند بنے. اس لیے کہ آدمی خود اپنے لیے قانون بنائے تو اپنی سہولتیں سامنے رکھ کے بنائے گا کہ میرا نقصان نہ ہونے پائے. اسی لیے کوئی بھی پارلیمنٹ پر کوئی قاعدہ قانون بناتی تو اپنے اغراض و مقاصد کو، یا کم سے کم اپنی قوم کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتی، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتی. ساری دنیا کے حالات اور سب کی ضرورتوں کو سامنے نہیں رکھتے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قانون بنا تو اس سے فائدہ ایک خاص جماعت کو ملا اور دوسرے سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اس وجہ سے انسان قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا. قانون بنانے کا اور لوگوں کو ایک راہ پر چلانے کا حق اسی کو ہے جس نے زندگی عطا کی ہے. زندگی تمہاری ملکیت نہیں ہے, ہاتھ پاؤں تمہاری اپنی ملکیت نہیں, زبان آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے. اگر ملکیت ہوتی تو کوئی آدمی اپنے گلے میں پھندا لٹکائے لگائے اور ایسے پنکھے میں لٹک کر اپنی جان دینے لگے. فرض کرو کوئی کسی نے آ کر اس کی رسی کاٹ دی, اس کو بچا لیا. اب پولیس میں یہ بات پہنچی تو اس خودکشی کرنے والے پر کیس چلتا ہے کہ نہیں؟ کیوں وہ کیوں نہیں یہ جواب دیتا, جان میری تھی, آپ کون پوچھنے والے؟ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے. کوئی اگر اپنا ہاتھ یوں کاٹ لے تو اس کو یہ حق دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹے. کیوں؟ یہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے, یہ جس کا ہے اس کی ملکیت ہے. جس نے جان پیدا کی, صورت بنائی, جس نے ہاتھ پاؤں دیے, جس نے آنکھ دی, کان دی, الم نجعل له عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا, اس لیے وہ اس کی ملکیت ہے. جب اس کی ملکیت ہے تو اسی کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. آپ کی اپنی چیز ہوتی, ہاں مال کے بارے میں تھوڑا سا حق اللہ نے دیا ہے ضرور مال آپ کا, مگر یقینت وہ اللہ کا ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہ دیتا تو آپ کو نہ ملتا. بڑے بڑے عقل مند پھکر بنے ہوئے ہیں, ایک کوڑی کوڑی کے محتاج, اور بے وقوف لوگ مالا مال ملتے ہیں. بڑے بڑے امیر ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ لے کر نوکری کرتے ہیں اور معمولی میٹری پاس اربوں خربوں کی بزنس کرتے ہیں, بلین بلین ان کے ہاں ایسے بڑھتا ہے. اب آپ سوچو, یہ آدمی اپنی کھوپڑی سے اپنی روزی نہیں مہیا کرتا, یہ اللہ کی عطا ہے. جس کو چاہے جتنا چاہے دے, جس کو چاہے خوبصورت بنائے, جس کو چاہے طاقتور بنائے, جس کو چاہے صورت جیسی دے, کمزور بنائے, تندرست بنائے, بیمار بنائے, ایسے ہی مال اللہ جس کو جتنا چاہے دے, جتنا نہ چاہے نہ دے. تو اس لیے اللہ نے پھر بھی مال میں تھوڑا حق دیا, پورا حق نہیں دیا, تھوڑا حق دیا. کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ, اس سے اپنی جائز ضرورتیں پوری کرو, اپنے ماحول کو اس سے سازگار بناؤ, یہ اجازت دی. مگر کیا اجازت دے دی کہ جوا کھیلو؟ اللہ نے اجازت دے دی کہ ایسے ہی لے جا کر گٹھڑی میں باندھ کر چولہے میں ڈال دو؟ اجازت دے دی کہ دریا برد کر دو؟ نہیں. کیوں؟ مال آپ کا نہیں تھا, اللہ کا تھا. سونا چاندی اس نے پیدا کیا, پھل فروٹ اس نے پیدا کیے, سبزے اس نے اگائے, زمین اس نے بنائی, زمین کی نعمتیں اس نے عطا کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان سب نعمتوں سے نفع اٹھانے کا تمہیں حق دیا, مگر اس بنیاد پر عطا کیا کہ تم اس کے محبوب کی غلامی کرو. اس لیے فرمایا بہترین نمونہ زندگی زندوں کے لیے اگر ہے تو رسول پاک کی حیات طیبہ ہے. اس لیے تم ان کی زندگی دیکھو. آپ نے ان کو دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کی غلامی کی آج 1400 سال سے زیادہ بیت گئے ان بزرگوں کو، مگر ان کی عزت، ان کی عظمت تمام مسلمانوں کے دلوں پر قائم. یہاں تک کہ کتنے کفار ہیں جو ان کی زندگی کا خاکہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ہدایت کی کبھی مشعل نظر آتی، اور کبھی کبھی وہ لوگ اگر ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو زبان ضرور ان کے ذکر میں کچھ نہ کچھ ذکر بیان تو کر دیتی ہے. تو یہ کیا سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق کی تعریف صرف آج کے مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ کفار بھی کرتے ہیں اور معاندین اسلام بھی کرتے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس روز آپ کو خنجر ابو لولوہ فیروز نے مارا تھا، اس روز کے دوسرے دن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا، صحابہ کرام اور اس دور کے مومنین مدینہ جمع ہوئے. فرماتے ہیں سنو، میں اب جانے والا ہوں، خلافت کے لیے اگر کسی کو میں مقرر کروں تو ابو بکر نے مقرر کیا تھا، تو بالکل صحیح ہے، اور اگر میں نہ مقرر کروں تو رسول پاک نے بھی کسی کو نامزد نہ کیا تھا، اس لیے تب یہ بھی حق ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں نامزد نہ کروں اور نامزدی کے لیے حد بندی کر. فرماتے ہیں میں ان 6 آدمیوں کے نام پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان 6 آدمی تھے راضی تھے، خوش تھے،
سبحان اللہ،
اور ہمیشہ خوش رہے. اس لیے ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ یہی 6 آپس میں سے طے کریں گے. اور اگر مشورے کے لیے چاہو تو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شریک کر لینا، مگر خلافت میں اس کا حق مت رکھنا. یہ فرمایا، اور ان 6 حضرات نے خلافت کے لیے ذمہ داری لے لی. اب فرماتے ہیں سنو، میرے اوپر 3 پیریڈ گزرے. ایک پیریڈ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک وقت وہ گزرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل نفرت اور قابل عداوت کوئی شخصیت میری نظر میں نہ تھی. میں اگر قابو پاتا تو آپ کو قتل کرنے میں کوئی جھجھک محسوس نہ کرتا. اگر اس وقت میں مر جاتا تو جہنم سے 1 انچ بھی ادھر نہ رہتا. پھر اللہ نے میرے دل پر ہدایت کی شعائیں اتاری، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ایمان و اسلام کر کے مسلمان ہوا. عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمر گئی. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب رسول پاک کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اس کے بعد میرے اندر کیا انقلاب تھا. فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ میں رسول پاک کا عبد غلام اور ان کا چاکر ہو گیا. اب ذرا سوچو وہ عمر فاروق کی جن کا دبدبہ جن کی سطوت جن کی جلالت شان کا آج تک غلغلہ ہے عالم میں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک رسول پاک کی بارگاہ میں رہا ان کا چاکر اور غلام بن کر رہا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرسول عبد النبی نام رکھ دیا تو مشرک ہو گئے شرک. اور بخاری کی اس حدیث میں عمر فاروق خود کہہ رہے ہیں کنت عبدہ میں ان کا عبد تھا. کن کا؟ رسول پاک کا عبدو. تو اب عبدہ کہو یا عبد الرسول کہو عبدہ کہو یا عبد النبی کہو بات تو ایک ہی ہے. میں ان کا غلام اور چاکر بن کے تھا. اس وقت اگر میں مرتا تو کوئی چیز مجھے جنت سے روک نہیں سکتی. پھر ایک تیسرا پیریڈ آیا کہ میرے اوپر مسلمانوں کے امور کی ذمہ داریاں رکھ دی گئی. میں نے بھرپور کوشش کی کہ اس میں حق طریقے پر ادا کروں مگر ہو سکتا ہے اس میں کوئی چوک ہو گئی ہو کہیں کوئی لفظش ہو گئی ہو. اللہ میرے اس پہلے پیریڈ کے بعد کا جو پیریڈ تھا دوسرا اس وقت کی نیکیوں کے صدقے میں میری ان لفظشوں کو درگزر فرمائے. دل کا بے دل کا یہ فرماتے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے لیڈر ہمیشہ اپنی موت پر داؤ دیتے ہیں اور اپنے کارناموں کی تعریفیں کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق باقی جلالت شان وہ اپنے اندر گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ رسول کی طرف سے میرے اوپر عائد ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لفظش ہو. انہیں کوئی ڈر نہ تھا. آج کے لوگ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں محافظ رکھتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے بعد جب روم کا ایلچی آیا تھا شہنشاہ روم کا ایلچی تو تلاش کرتے کرتے صحابہ سے پوچھتا ہے کہاں ہیں امیر المومنین کہاں ہیں تمہارے خلیفۃ المسلمین. لوگوں نے کہا وہ دیکھو ببول کا درخت ہے اس کے نیچے لیتے ہوئے ہیں. وہ آیا اکیلے ان کو ایک پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے لیتا زمین پر دیکھتا ہے کہاں گیا کہ ایسا امیر ہمارے بادشاہ کے ارد گرد ہمیشہ فوجیں محافظ رہتی ہیں ایس و نعم میں نادو نعم میں زندگی گزارتا ہے اور یہ مسلمانوں کا امیر ہے ننگی زمین پر لیتا ہے پتھر کا تکیہ لگائے ہے نہ کوئی محافظ ہے نہ کوئی دربار ہے اسے کوئی ڈر ہی ہے. اس اکیلے ایک امیر کو دیکھ کر شہنشاہ روم کا ایک جی کانپ رہا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ اکیلا ہے لاؤ اس کا کام تمام کر دو نہیں بلکہ وہ کام اٹھا اور کہنے لگا کہ بادشاہت ہے تو یہ ہے دبدبہ ہے تو یہ ہے حکومت ہے تو یہ ہے خلافت ہے تو یہ
ہے تکبیر.
اب اسے کبھی یہ کہاں سے ملا؟ فرماتے ہیں خود حضرت عمر کہ میں وہ ہوں کہ اپنے میرا باپ خطاب بڑا سخت مزاج تھا. میں اس کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا. اگر کوئی بکری گم ہو جاتی تو اتنی پٹائی میری کرتا تھا میرے باپ میرا باپ کہ میں لہو لہاں ہو جاتا. جب بکریاں چراتا تھا تو ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کہ کوئی بکری ادھر ادھر بدک نہ جائے میں رو رو اٹھتا تھا کہ باپ میری بہت پٹائی کرے گا. اس وقت میں کانپتا تھا روتا تھا, اور اب جب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا تو اب حال یہ ہے کہ روم سے لے کر اور کابل کے کنارے تک میں مسلمانوں کے احکام کا محافظ ہوں, اور دل پہ کوئی خطرہ بھی نہیں گزرتا کہ کہیں کوئی میرے حکم کے خلاف جا سکے گا.
اللہ,
یہ کہاں سے ملا؟ یہ رسول پاک کی غلامی میں آنے کے بعد یہ ملا. پہلے تو خطاب کی بکریاں قابو میں نہیں آتی تھی, اور اب پورے یہ ایشیا کا اکثر حصہ اور یورپ کا بھی کچھ حصہ سب قبضے میں ہے, افریقہ کا بھی کچھ حصہ قبضے میں ہے, مگر میرے دل پر ذرا بھی ملال نہیں آتا کہ کوئی ہمارے احکام سے باہر نکل سکے. کیا بات, حضرت سیدنا تاریخ خمید میں مذکور ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی آدمی نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کے تمام احکام صرف غیر وہ مسلمانوں میں اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ہی ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہیں؟ فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے احکام اسلام یکساں ہیں. فرمایا بحرین میں آپ کے سالے حضرت قدامہ ابن مزعون, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے قے کی تو شراب نکلی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کوئی گواہ بھی ہے کہ وہ ایک آدمی ہے؟ کہا نہیں, آپ ان کو درہ ماری. حضرت عمر نے فرمایا شہادت تو چاہیے کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے. قدامہ ابن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے حکم لکھ کر بھیجا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ واپس آؤ مدینے. بحرین سے وہ آئے مدینہ طیبہ, ان کی بیوی سے حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کیا تیرا شوہر کبھی شراب پیتا ہے؟ کہا ہاں. تو حضرت عمر فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا, قدامہ ابن مزعون کو سامنے طلب کیا, قدامہ تم شراب پیتے ہو؟ کہا ہاں, میں بدری صحابی ہوں, یعنی اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, جو جی میں آئے کرو اے بدریو, میں نے سب معاف کر دیا ہے, اس لیے میں پی لیتا ہوں کبھی. کہا اتنی ہمت تو اللہ کے احکام کو توڑے گا؟ کہا جب مجھے اجازت ملی ہے تو کیوں نہ پی. بدریوں کو اللہ نے اجازت دی. حضرت عمر فاروق نے جلاد کو بلایا, ان کی پیٹھ پر 10 کوڑے لگاؤ. صحابی ہیں, بدری ہیں, سب کے اونچے درجے کے جو صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ بدری صحابہ ان میں سے ہیں جی, مگر کوڑے لگوائے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے, یہ کون سی چیز تھی؟ ایک اپنے رشتہ دار, دوسرے یہ کہ بدری اتنا اونچا درجہ اتنا قرب, مگر کچھ نہیں احکام الہی کے مقابلے میں, رسول پاک کے فرامین کے مقابلے میں. ساری رشتہ داریاں رکھیں اور سارے مرتبے وہ اپنے اس وقت نظر انداز کیے ہوئے, کوڑے لگوائے حضرت قدامہ ابن مضعون ان سے ناراض ہو گئے، حضرت عمر فاروق الگ ناراض کہ کوڑے لگے اور اس نے معافی نہیں مانگی کہ اب آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا، وہ اپنے گھر گئے. ایک ہفتہ گزر گیا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے خواب میں ایک ہی رات تشریف لائے. فرماتے ہیں قدامہ اللہ کی ایک حد کے بارے میں تو عمر فاروق سے ناراض ہے، جا اس سے صلح کر. اور عمر فاروق کے خواب میں تشریف لائے، عمر جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب تو تم اس سے صلح کر لو، کیوں تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ حضرت عمر نماز فجر کے بعد ان کے گھر کی طرف چلے اور قدامہ ابن مضعون حضرت عمر فاروق کے گھر کی طرف چلے. راتوں میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روک روک کر صلح مصالحہ اور قدامہ بولے کہ آج سے اب میں کبھی شراب کو دیکھوں گا بھی. اب ذرا سوچو کہ یہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والوں کی شان. کیا آپ کو یاد نہیں ہے مکہ جب فتح ہوا تھا تو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا مقدمہ آیا، فاطمہ مخزومیہ، کہ اس نے چوری کی ہے. بنو مخزوم کے لوگ حضرت اسامہ ابن زید کے پاس آئے، جانتے تھے کہ رسول پاک کے بڑے چہیتے ہیں، حضور ان کی بات ڈالتے نہیں. تو اس عورت کے اہل قبیلہ نے آ کر حضرت اسامہ ابن زید سے کہا، اسامہ ہماری بے عزتی تو ہوگی ہی، ہمارے خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، رسول پاک سے معافی کی درخواست کر دو، سفارش کرو کہ اس کو درگزر کریں، کوئی اور سزا دے دیں. اسامہ ابن زید رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس عورت کو درگزر فرمائیں. چہرے پر انوار سرخ ہو گیا، فرماتے ہیں یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا؟ سن، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، مگر کرم ہے رب العالمین کا کہ اپنے پاک محبوب کی پاکیزہ بیٹی کی عزت بچائی، ان کو محفوظ رکھا ہے ہر گناہوں نے، ہر بے حیائی اور ہر غلط کاری سے یہ ان کو بچا رکھا. مگر انداز بیان میرے آقا کا بتا رہا ہے کہ یہاں پر قانون الہی کے مقابلے میں کوئی قرب نہیں دیکھا جاتا. آج دنیا کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے اس لیے کہ لوگ اپنے اور غیر ان دونوں کا فرق کیا کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں، اس بنا پر یہ سب ہوتا ہے. کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کا قانون کیا ہے اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ائتمو بھی، بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں ائتمو بھی لکی یأتم بکم من بعدکم، اے میرے صحابہ تم میری پیروی کرو، میری غلامی کرو تاکہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری غلامی کریں.
سبحان اللہ،
یہ یہ نہیں فرماتے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میری پیروی کرو تاکہ تمہارے بعد والے لوگ بھی میری پیروی کریں، یہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ فرما رہے تم بیکم من بعدکم، اس سے پتا چلا کہ جو لوگ رسول کی غلامی کرتے ہیں ان کے غلام بن جاؤ، یہی رسول کے غلام، الگ سے کوئی نہیں. اس لیے اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی پیروی چھوڑو، صرف حدیثوں پر عمل کرو، حدیثوں پر عمل کرو. رسول پاک تو اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تم پیروی کرو، میرے احکام پر تم چلو، تمہارے بعد والے تمہاری پیروی کریں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بھی میری پیروی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اماموں نے رسول پاک کی غلامی کی ہے، ہم ان کی غلامی کر کے رسول پاک کی غلامی میں داخل. یہ واسطہ ہے، ہماری غلامی واسطہ در واسطہ تک جا کر کے یہ غلامی کامیاب ہوتی. اس بنا پر جب ان لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی تو رسول پاک نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم استدیتم، کہ یہ میرے صحابہ ہدایت کے آفتاب و مہتاب ہیں، جگمگاتے ہوئے ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پر رہو گے. یہ صحابہ مینارۂ نور ہیں. اس لیے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ نمونہ تلاش کرتے ہیں وہ خود نمونہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کی پیروی لوگ کرنے لگتے ہیں. سر پہ سر کیوں نہ جھکیں، ان کے قدم پہ ارشد ایک غلامی ہے تو کون ہے ان کی آقائی ہے، ایک غلامی ہے تو کون ہے ان کی آقائی ہے. یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.